بیان فرمایا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لو، اور ایک جگہ فرماتے ہیں وذکر ربک تضرعا و خفیا، اپنے رب کو یاد کیجیے، وہاں اسم نہیں ہے. فرمایا دو درجہ ہیں سلو کی، ایک درجہ نام کا ہے، نام رٹے جاؤ چاہے دل میں ان کی کچھ بھی دل کہیں بھی ہو، لیکن ایک درجہ ایسا آئے گا کہ جب نام نکلے گا تو دل میں مسمع بھی ہوگا، وہ بھی ہوں گے دل اوپر سے زبان سے نام اور دل میں ان کا دل میں ان کا قیام، زبان پر ان کا نام اور دل میں ان کا قیام. جیسا کہ بے قید اس جسم سے پاک، بے قید کتنے سارے، بے تکیف بے قیاس معروف ماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جن بندوں کو قرب حاصل ہے تو یہ نہ سمجھنا جیسے کوئی آدمی آدمی سے مل لیتا ہے. اتنے سارے بے تکیف بے قیاس، اس میں تم قیاس نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی جانوں اور ان کے قلوب سے کس طرح سے تعلق ہوتا ہے، بس دل ہی محسوس کرتا ہے. اتصالے بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، ہست رب الناس را با جان ناس، لوگوں کی جانوں سے اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ جس کو کہے پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے کوئی پوچھے ارے دنیاوی چیز اللہ کے قرب کو تو چھوڑیے، ارے شامی کباب کھا رہے ہیں، کوئی پوچھے کیا مزہ آ رہا ہے بھائی، کہ مزہ آ رہا ہے، بھائی بتاؤ تو صحیح کیا آ رہا ہے، بتا نہیں سکتے، کھاؤ تو پتہ چل جائے گا. دیکھو دنیاوی چیزوں کا جب یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو بہت کیا کیا بھائی، کیسے کوئی بیان کرے دنیا میں ہمیں کوئی بتا دے کہ بھائی تم کباب کھا رہے ہو اور کیا مزہ آ رہا ہے، ذرا مزہ بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، یہ مزہ آ رہا ہے، کیا مزہ آ رہا ہے اس کا نام بتاؤ، کیا ہو رہا زبان پر تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے، بولیے ہے سال ہمیں کوئی بتا دے تو میں ذرا شکریہ ادا کروں گا اس کا، یہی کہے گا بس مزہ آ رہا ہے، یہی کہے کھاؤ تو پتہ چل جائے گا، اللہ کا نام لو تو پتہ چلے گا اور یہ اللہ کو کیا ملتا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں امام فضل الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں کہ اسم کا نام لے، ان کا نام لیتے لیتے مصبا دل میں ایک دن آ جائے گا، اس لیے فرمایا درجہ اولا ہے، یہ درجہ اولا میں کیا ہے کہ اسم پہلے شروع ہوا اللہ کا نام، اس کے بعد خود دل میں آ جائیں گے وہ مصبا، تو وسکو کا پکا دلیل ہے ترقی کی ہے کہ اب تمہارا نام جب نکلے گا تو مصبا بھی ہوگا کل، لیکن شروع میں یہ بات نہیں ہوگی، پہلے نام لینا شروع کر دوں، نام لیتے لیتے پھر وہ بھی مصبا بھی دل میں آ جائے گا، پھر مزہ آئے گا. یہ کیا ہوتا ہے جب لگ کر کسی کا نام آتا ہے، پھر تب کہو گے بھائی کیا ہوتا ہے، جب سائیں تو شاہ حکیم الامت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تھانہ بھون کے رہنے والے ہیں یہ، کہنے لگے نہیں کسی اور گاؤں کے، تو کہنے لگے مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو منہ میٹھا ہو جاوے. پھر کہا اللہ کی قسم مولوی جی منہ میٹھا ہو جاوے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں. یہ شان اللہ تعالیٰ، اسی لیے جب یہ مزہ ملتا ہے تبھی خواجہ صاحب فرماتے ہیں خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختے سے نیما تھا. جو شخص خدا کے بغیر زندگی میں اپنے کو صبر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد کے بجائے ان مردوں کے عشق میں لگ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا خسارے میں کوئی، اس سے بڑا دنیا میں یقین نہیں ہے. اس لیے کہ ابا کا اگر انتقال ہو گیا، ربا تو ہے لیکن جو ربا کو بھی چھوڑ دے تو کہاں جائے گا، اس کا کون ہوگا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی کامیابی میں جا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جتنی تمہاری مکاریاں ہیں گناہوں کی آنکھ سازت درد پھیلا قیاس، گناہوں کی اسکیم بنانے میں جو تم مکاریاں اور چکر بازیاں دیتے ہو حسینوں کو، آنکھ سازت درد پھیلا قیاس، جو تمہارے دل میں اور طرح طرح کی ہیلے سازیاں چکر بازیاں مکاریاں یہ جو تم سوچتے ہو، آتش دانت زدن اندر پلاس، آتش دانت زدن اندر پلاس، تمہارے مکر اور تمہاری نالانیوں کی جو تم اسکیم بناتے ہو گناہوں کے، اس ٹاٹ میں خدا آگ بھی لگانا جانتا ہے. جب غضب آئے گا اس کا تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں گئے تم اور کہاں گئے تمہارے مردہ خدا. تو دوستو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں قلب کے ساتھ نہ رہیے، غالب رکھیے جسم رکھیے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ مسجد سے جاؤ لیکن پھر مسجد میں رہے. تو ایک تاجر صاحب نے کہا صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں بات نہیں آتی کہ ہم اپنی دکان میں رہیں اور پھر مسجد میں رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ ان کے معلوم ہوتا ہے. فرمایا نہ ان کے نہیں، اس وقت آپ کی کیا حالت ہے؟ کہتے ہیں اس وقت تو یہ حالت ہے، جب مسجد میں رہتا ہوں تو دل دکان میں رہتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے یہ دکان سے محبت ہے. سنا جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو وہی معاملہ الٹ ہو جائے گا. پھر مسجد میں رہو گے ابھی تو مسجد میں ہو اور دکان میں دل ہے, پھر دکان میں رہو گے اور دل مسجد میں ہوگا. جو اللہ والے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. سید سلیمان ندوی سے فرماتے ہیں تہجد کی نماز کو عبادہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح سے ہی انتظار شام ہے, اور نام لیتے ہی نشہ تا چھا گیا اور ذکر میں تاثیر دور جام. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے تو زندگی کا اس سے بہتر کیا سہارا ہو سکتا ہے. مجھے اپنا ایک پرانا شعر یاد آیا جس کو جدے میں سید اعزاز نے سنایا کہ بھائی میں تو آپ کا یہ شعر بہت پڑھتا رہتا ہوں, اور غلاف کعبہ پڑھ کر اس نے مانگا. کمال اس شخص کا یہ کہ شعر میرا ہے, بعض وقت دوسرے کھا لیتے ہیں, پکاتا کوئی ہی کھاتا دوسرا, یعنی میرے شعر سے اس نے جتنا فائدہ اٹھایا شاید مجھے بھی اتنا فائدہ ہم نے اس سے مجھ سے زیادہ اٹھا لیا. اس نے کہا آج منتظر پر میں نے یہ مانگا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ تمہارا شعر پڑھ دیا. وہ کیا؟ میں نے پوچھا کیا پتہ نہیں کون سا شعر. اس نے کہا میں نے خدا سے کہا ہے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے اور دل ہمارا غم تمہارا چاہیے. کیا بات مانگی بتائی؟ دل ہمارا اور غم تمہارا چاہیے, یعنی آپ کی محبت کا درد ہم کو چاہیے. میں نے کہا اللہ اکبر, دیکھو یہ ہمارا شعر منتظم پر پڑھ کر اس نے میرے شعر کو بھی انشاءاللہ قبول کروا دیا. تو یہ اس سے بہتر زندگی کا مزیدار کرنے کا کوئی نسخہ نہیں. خوب سمجھ لو یہ کالے باز سفید ہونے والے ہیں, یہ سیدھی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے, آنکھوں میں 11 نمبر کے چشمے لگنے والے ہیں اور گال پچکنے والے ہیں, دانت باہر جانے والے ہیں, ساری چیز فنا ہونے والی ہے. نیت وانی یہ بھی بدھی ہونے والی ہے. کسی چیز پر بھروسہ مت کرو سوائے خدا تعالیٰ کے, کوئی ذات باقی نہیں. دل انہی سے لگاؤ, انہی کی مرض پر مرو, انہی پر جیو, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں لاکھوں زندگی آ جائے گی. جو جوان اپنی جوانی کو خدا پر دیتا ہے, بھائی تمہاری نیند رہ گیا. اسلام نے سوال کیا تھا کہ آپ نے کس ادا پر خلیل بنایا ان کو, کیا ادا ان کی پسند آتا آئے گی جس سے آپ نے ان کو خلیل بنایا؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کیوں ان کو خلیل بنایا. سمجھا, اچھا تم کو دلیل چاہیے, جاؤ ابراہیم علیہ السلام والسلام میرے خلیل کے سامنے, بس تم میرا نام لے لینا, بس تم نام لینا, پھر دیکھنا کہ میرے خلیل کا میرا خلیل ہے یا نہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اکابر علماء میں سے تھے, مفتی اعظم پاکستان جیسے لوگوں کے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے, جا کر مولانا بنوری آنکھوں سے دیکھا, مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احتشام اللہ خانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی اعظم پاکستان میرے سامنے ایسے بیٹھتے تھے اور حضرت سے کہا جھوٹا پانی کر کے, پانی پی کے جھوٹا کر کے مجھے دے دیجیے, میں اسلام آباد جا رہا ہوں تاکہ میرے ہوا سے ہمزاں ہیں حاضر رہیں, ساری دنیا کے آج رپورٹر آ رہے ہیں اور میرا بیان ہوگا وہاں, تو اس لیے سارے عالم میں یہ چھپ جائے گا. اس لیے کیا ایسی شخصیت کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے فرمایا کئی دفعہ بیان کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے جیسا فرمایا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو, آتے ہی ان کا اللہ, نہ جانے کس محبت سے کہا ہو. میری نقل میں کیا ہے, اگر سے داڑھی بڑھائی سب کی سی, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی, نقل میں وہ کہاں بات جو اصل میں. لہذا جب اللہ کہا جبرائیل علیہ السلام نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے تاری ہوئی, رقص کرنے لگے, وزن تاری ہو گیا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر میرے اللہ کا نام لو. وہ سکھا کے بھیجے گئے, فرمایا جتنے جنگل میں آپ کے اونٹ ہیں, لاکھوں اونٹ, ریوڑ کا ریوڑ, پورا جنگل بھرا ہوا, بہت رئیس تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, لاکھوں اونٹ, میں سب خدا کے نام پر قربان, ایک دفعہ میرے اللہ کا نام لے لوں. دیکھا آج کل محبت کیسی ہے کہ گر جان طلبی مذائقہ نہیں, اگر آپ میری جان مانگ لیں میں حاضر ہوں, ورگر طلبی, اگر کہیں پیسہ مانگا سکون نریندر سیش میں ذرا چلاؤ, چمڑی لے لو دمڑی نہ مانگنا کروں, محبت کے نام دیکھو گے. وہی مہاراجی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک کتا بھوکوں سے مر رہا تھا, اس کے مالک جب بھی رو رہے تھے تو اس کے مالک بھی رو رہے تھے, پوچھا کسی نے کیوں رو رہے ہو, کہا میرا کتا 10 برس کا پالا ہوا مر رہا ہے, بہت ہی محبت ہے اس سے, کیوں ان کا روٹی نہیں کھایا بہت دور سے, کئی روز سے بھوکوں مر رہا, تو ٹوکری ٹوکرا تھا اس کو 50 روٹی اس میں رکھی ہوئی, اس نے دیکھ کر کہا یہ روٹی کا ٹوکرا جو ہے اس میں سے ایک روٹی دے رہے کتے کو, اس نے کہا دیکھیے صاحب معاف کیجیے گا, یہ آنسو جو نکل رہے ہیں اس کی محبت میں, یہ مفت کے ہیں, اس میں میرے پیسے لگے روٹی خریدوں گا, یہ رب ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا نام دوبارہ لیا, سارا منہ کا ریور فریور قربان دے دیا. پھر عرض کیا ایک دفعہ, فرمایا ایک دفعہ اللہ کا نام اور لے لو. کہا اب یہ سارے گائے دے دو, گائے بیل وہ بھی ریوڑ دے دیا. پھر اللہ یہاں تک بکریوں کا ریوڑ بھی گیا, سب سب کو صدا کر دیا اللہ کے نام. اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتے رہے تم میرے اللہ, یہ کیا ہے کہ ہم اپنی اللہ سے مست ہیں. عاشق تو وہ ہے دوسرا کہیں اللہ کہتے تو تم مست ہو جاؤ. اب میں نے عرب میں دیکھا ایک شخص یہاں سے گیا, اس کے بیٹے کا نام حامد تھا پاکستانی. وہاں ایک عرب کے بیٹے کا نام بھی یہی تھا, وہ حاجی پاس میں بیٹھا ہوا. اس عرب نے اپنے بیٹے سے کہا حامد, بس رونے لگا ہوا, کہا مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا. یہ محبت ہی ہے, محبت نہیں کوئی دوسرا بھی اللہ کا نام لے لے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے کہ جس نے اسجدہ نہیں آئے دی آواز دوست, یہ میرے اللہ کا نام کہاں سے آ رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام میں عرض کیا کہ بے شک وہ آپ کے خلیل ہو, وہ تو آپ کے نام سننے پر سارا کچھ دے دیا سب کچھ. فرمایا جاؤ میرے خلیل کو سب واپس کر دو, تمہیں کوئی بتانا تھا اے جبریل کہ ہمارے عاشق کیسے ہو. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں آپ دنیا میں آپ جسم سے رہیے, صرف دکان میں جسم سے رہیے, یہاں تک کہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی جسم سے رہیے. کمال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہو رہی ہے. تاریخ ثابت ہے کہ سب سے بیویوں سے زیادہ محبت طبعی, عقلاً تو سب کے ساتھ اور عادل فرماتے تھے انصاف, لیکن طبعی محبت ان سے سب سے زیادہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. اور اس نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ تجویز فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر کہہ دو کہ عائشہ صدیقہ سے میں آپ کا نکاح کرنے والا ہوں. تو جو رشتہ بالکل ہی آسمانی, بالکل ہی اللہ کی طرف, پھر صدیق جیسا باپ جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھا اس کی بیٹی, پھر وہ بھی عائشہ صدیقہ کیسی بڑی عالمہ, ایسی بڑی عالمہ ہے کہ جو کہ 2200 حدیثیں 200 شاگردوں کو ہمیشہ پڑھایا کرتی تھی, 40 برس تک پڑھایا. محدثین لکھتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر جہاں آج زمزم ہے وہاں ان کا خیمہ حج کے زمانے میں لگتا تھا خیمہ. یہ محدثہ تھی اتنی بڑی اللہ اکبر. اور 200 شاگرد جس میں خواتین آگے ہوتی تھیں اور باقی پردے سے صحابہ بیٹھ جاتے ہیں, 2200 حدیثوں کا درس کیا کرتی تھی, اتنی بڑی علم تو اللہ. لیکن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرماتے تھے, کان یحدثنا وکنا نحدثه, مجھ سے وہ گفتگو فرماتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور میں گفتگو کرتی تھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے. اور کیا وقت ملا سنو کیا ہوتا تھا, تحجد کے بعد. محدثین لکھتے ہیں, مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں جملہ میں اور محدثین بھی لکھتے ہیں, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ تحجد کے بعد سیدھے مسجد نبوی میں کیوں نہیں تشریف لے جاتے تھے, یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے گفتگو کیوں فرماتے تھے, کلمنی یا حمیرہ, کلمنی, ارے مجھ سے باتیں کرائے حمیرہ, مجھ سے باتیں کیوں کرتے تھے. محدثین لکھتے ہیں چونکہ تحجد میں آپ کی روح کا جہاز اتنا قرب پر فائد ہوتا تھا کہ جو دنیا میں نہیں رہتا تھا عرش اعظم کا طواف کرتا تھا, اگر اس حالت میں آپ اس نماز نہیں پڑھا سکتے. ایئرپورٹ کا کام, یہ جو جہاز کی ایئرپورٹ پر کچھ کام ہو وہ اڑتے ہوئے کیسے کر سکتا ہے جب تک کہ وہ زمین پر نہ آئے. تو عالم قرب سے دنیا آہستہ آہستہ اپنے قرب کے جہاز کو آہستہ آہستہ نیچے لا دیتے آپ, ورنہ حالت کیا تھی. فرمایا ایک مرتبہ کہ نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے, نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی سورج بھی پہچانی نہیں جاتی. دیکھو مارشت الہیہ میں شاہ عبد الغنی صاحب نے کیا فرمایا, اس لیے دوستوں میں بعض وقت میں آپ نے پہچانا نہیں عائشہ صدیقہ کو, ایسی حالت ہوگی. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھ سے گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے ہو رہی ہے, سن لو اس کو, اللہ کے لیے ہو رہی تاکہ میری روح عرش آدم سے فرش پر آ جائے اور میں امامت کر سکوں, ورنہ اس قرب خاص میں کہاں کیا ہو سکتا ہے. سب تو گیا اپنے ہوائی جہاز کو آہستہ آہستہ نیچے لا رہے تھے جماعت امامت ہو سکے, مخلوق کی خدمت کے لیے اب اپنے جہاز کو عرش آدم سے اتار رہے ہیں.
کلیم یا حمیرا کے باتیں کرو، باتوں سے پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کی روح مبارک دنیا میں گویا نزول کرتی تھی، ورنہ بہت ہی بلندی، آپ کی بلندی کو ہم لوگ کیا جانے، کیا جانے آپ کی بلندی سے. وہ ایک رائے ایک دیہاتی جو اس نے کہا تھا نا کہ کون ہے جا رہا، راجا سال جا رہا ہے، تب تو روز ہی دال پیتے ہوں گے، چونکہ اس ظالم کو دال بھی نہیں ملتی مہینوں مہینوں. تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو کیا پہچان سکتے ہیں، ہم آپ کے قرب کو تو تعبیر نہیں کر سکتے، لیکن محدثین لکھتے ہیں یہی وجہ. تو اس کے بعد فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، گفتگو ہو رہی ہے، اب اذان کی آواز آئی بلال حبشی کی. حضرت بلال حبشی کی ایک بات بھی یاد آ گئی، ایک دن حضرت بلال حبشی یہ جو تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ اذان میں پہلے نہیں تھی اور یہ منزل من السماء بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اذان کا ایک کلمہ، صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں ہدایہ کی شرح میں کہ ایک دن حضرت بلال آئے اور انہوں نے کہا عائشہ صدیقہ سے کہ الصلاۃ قائم، نماز کھڑی ہونے والی ہے. تو عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ والرسول نائم، تم کہتے ہو الصلاۃ قائم والرسول نائم، رسول تو سو رہے ہیں، تو کہتے کیا ہے کہ جا کے عرض کر دو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. عائشہ صدیقہ نے جا کے عرض کر دیا، فرمایا کہ جاؤ بلال سے کہہ دو، اے بلال کو بلاؤ، اے بلال یہ کلمہ نہایت عمدہ اذان میں داخل کر دو. شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے بلال حبشی کا یہ جملہ شریعت کا جز بن گیا، اذان کا جز بن گیا. یہ ہے غلامان محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی رفعتیں اور ان کی بلندیاں، کیا شان. تو جیسی اذان کی آواز آئی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اذا سمع الاذان، اذان کی آواز سنی گئی کانہ لم یعرفنا، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کانہ لم یعرفنا، جیسے کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، کہاں ہیں وہ دنیا والے. ذرا اپنی گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کو پہچانیں. فرماتی ہوں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے کانہ لم یعرفنا، گویا کہ جیسے ہم کو پہچانے گئے. اور بھی ہے کانہ لم یعرفنا ولم نارث، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے مجھے بھی وہ مقام عطا فرمایا کہ گویا کہ میں بھی نہیں پہچانتا، ہمیں بھی وضو کر کے اللہ کے حضور میں کھڑی ہو جاتی. یہ ایمان کا تقاضا. اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ دوستو دنیا میں آپ جسم سے رکھیے، قلب کو ارشادم پر رکھ لیجیے، اور یہ کیسے ہوگا، اللہ کے ذکر سے ہوگا. اس دن تو اس رب کی ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ مسمع آئے گا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سالکین کو دو درجے اللہ دیتا ہے، شروع میں اپنا نام رکھواتا ہے اسم کا بس پورس میں رب سورہ مزمل میں، اور پھر جب اسم رکھتے رکھتے مسمع دل میں آ جاتا ہے تو فرمایا وشکر رب کا، اپنے رب کا نام لیجیے، کیا مطلب وشکر، اپنے رب کو یاد کیجیے. یعنی اب جب اسم نکلے گا تو مسمع بھی قلب میں ہوگا، اللہ کے دل میں ہوگا، اس وقت مزہ پھر مزہ بڑھ جاتا ہے، پھر مزہ دوگنا ہو جاتا ہے. جیسے ملائے جیسے گولا ہو رس نہ ہو پھر رس بھی آ جائے تو قلب میں اللہ تعالیٰ کا مسمع آ جاتا ہے، اور عشق کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اس کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ایسا وقت آئے گا کہ دکان میں ہوں گے، لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں گے، بیوی بچوں سے باتیں کر رہے ہوں گے، مگر قلب ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہے گا. آپ بھولنے پر خاطر نہ ہو سکیں گے. حضرت صاحب فرماتے بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. اگر آپ قصدت بھی چاہیں گے کہ آج میں اللہ میرے کو بھول جاؤں. ایک صاحب نے کہا کہ ایک دن میں 10 طالب علم میں رہتا تھا، اور 10 طالب علم میں 9 چلے گئے اپنے پنجاب لاہور پنڈی، اور میں اکیلا رہ گیا. تو میں جوانی کا زمانہ، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج کمرہ اکیلا ہے، آج میں کوئی گناہ کر لوں، کوئی دیکھے گا نہیں، لڑکے ساتھی سب گئے ہوئے اور سب ساتھی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، وہ نگرانی رکھتے تھے آپس میں، دیندار جب رہتے ہیں آپس میں. تو ایسے وقت میں تو اس نے کہا کہ فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ مخلوق تو چلی گئی 9، لیکن خالق تو آج اور زیادہ ہے. پہلے تو اسباب کے پردوں میں تھا کہ اسباب بھی ہیں کچھ دیکھ رہے، اب تو اللہ ہی اللہ ہے میرے کمرے میں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہمارے دل میں آئی کہ سارے وسوسے ختم ہو گئے، کہ اب تو خدائی ہے، اب تو تنہائی میں جب کوئی نہ ہو تو پھر تو اسباب ہی ختم ہو گئے. اسباب ہٹا کر تو اب تو اللہ ہی اللہ ہے ہمارے کمرے میں، اسباب جو تھے دیکھنے والے وہ ختم ہو گئے، تو اب تو خالی خالی خدا دیکھ رہا ہے. اسباب کے بغیر، یہ زیادہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو، تو خیر یہ بس یہ نصیحت کرنی تھی. اور تیسری نصیحت ایک ہی آدھی منٹ میں کرتا ہوں، اس لیے ہاتھ اٹھایا ایک سال دعا کے لیے، لیکن آدھی منٹ کے لیے، کہ جب نماز پڑھیے تو اتنا خیال کر لیجیے، بار بار کہتا ہوں کہ جب سبحان ربی العالیٰ کہیے کہ پاک ہے میرا رب، تو میرا کا بھی مزہ لگاؤ. دیکھو اگر آپ کا بیٹا خالی ابا کہے، چھوٹا بچہ ہے تو کہتا ابا ابا کافی دے دو، لیکن ایک دفعہ کہتا ہے میرا ابا مجھے کافی دے دو، میرا لگاتا ہے ابویا، جب کہتا ہے ابویا تو مزہ آتا ہے باپ کو یا نہیں؟ اور بیٹے کو مزہ آتا ہے جب باپ کہتا ہے یا گنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یہ یا تو اللہ تعالیٰ سمجھائے کہ تم راستے میں سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، لیکن جب سجدے میں سر رکھ دو میرے، اس وقت کا عالم کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے؟ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھتے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. سجدے کا نقشہ ایک شاعر نے کھینچا ہے کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھتے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. لہذا اس وقت میں تم سبحان ربی العالیٰ کا مزہ یا لگا دو. اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت میں کہیں یاد نہیں لگوایا، کہیں آپ چلتے پھرتے یاد نہیں لگوایا کہ چلتے پھرتے سبحان ربی العالیٰ پر، مگر سجدے میں فرمایا یہاں اپنا رشتہ بھی ظاہر کر دو کہ اب تمہارے کیا لگتے ہیں، کہو میرے ربا آپ بہت پاک ہیں، بڑی بلندی شان والے ہیں، کہ بھائی ربی معنی کیا ہے؟ رب مانے تو رب پالنے والا، اور یا جو لگ گیا یا معنی کیا ہے؟ سبحان ربی میں ربی معنی میرا رب. اللہ میاں نے یہ لگوا دیا کہ یہاں مزہ لو. بس اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ خیال کر لو شاید میرا یہ آخری سجدہ ہو، شاید یہ میرا آخری سبحان ربی العالیٰ ہو. پھر درد سے آپ کہیں سبحان ربی العالیٰ تین ہی دفعہ کہیے، زیادہ نہ کہیے، کیونکہ پھر امام ہے تو مقتدیوں کو پریشانی ہو جائے گی. سبحان ربی العالیٰ پاک ہے، اے میرے رب آپ پاک ہیں، بڑے اعلیٰ بڑی بلندی شان والے آپ ہیں، آپ ہمارے ربا بڑوں بلندی شان والے ہیں. بس یہ عرض کرنا تھا. ہر نماز میں آپ اس کو سمجھ لیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، ہو سکتا ہے جیسے فجر پڑھی، ہو سکتا ہے ظہر تک زندگی رہے نہ رہے، وضو کیا اور نماز نہیں ملی. ابھی حال میں ایک عالم کا انتقال ہوا، انہوں نے وضو کیا تہجد کے وقت، وضو کر کے آئے تہجد مصلی پر بیٹھ گئے تہجد کی نیت سے، اور وہیں روح قبض ہو گئی، باوضو چلے گئے اللہ کے. اس لیے ہر نماز کو، ہر سجدے کو، ہر رکوع کو سبحان ربی العظیم کو بھی سمجھو شاید میرا یہ آخری ہو، اس کے بعد ہمیں نہ ملے تو پھر وہاں بھی مزہ لو، اے میرے رب آپ بہت عظمت والے ہیں. اچھا اب رکوع میں عظیم کیوں ہے اور سجدے میں اعلیٰ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتایا مشائخ نے کہ عظمت کے سامنے ہم جھک گئے آپ کے، جب ہم جھک گئے تو عظمت سکھایا اللہ میاں نے، کہو اے میرے رب آپ بڑی عظمت والے ہیں، جن کے سامنے ہماری کمر مثل بڈھے جھکے ہوئے ہیں، جیسے جانور کی طرح سے ہم جھکے ہوئے ہیں، کمر جھکی ہوئی کمر، یہ عظمت کا آپ کی عظمت کے سامنے ہم جھک گئے. اور اعلیٰ وہاں کیوں ہے؟ کہ اب میں نے آخری پستی اور آخری فنائیت دکھا دی، اس سے نیچے زمین اگر پھٹ جائے تو ہم اور گھس سکتے ہیں، مگر اب ہمارا اختیار نہیں کہ میں اپنے کو اور ذلیل، آپ کی عظمتوں کے، آپ کی بلندیوں کے سامنے اب ہمارے طاقت نہیں کہ ہم زمین سے نیچے اپنا سر اور داخل کر لیں. لہذا آخری منتہائے ذلت، منتہائے بندگی، منتہائے عبدیت ہے یہ ہماری، تو اللہ تعالیٰ نے سبحان ربی العالیٰ دیا ہے کہ اب ہماری بلندی شان کے مقابلے میں تم نے یہاں پتا کیا ہے تو وہاں اعلیٰ دیا، کیونکہ پستی زیادہ ہے، رکوع میں اتنی پستی نہیں ہے، ابھی اور جگہ تھی دو تین فٹ جھکنے کی، یعنی اپنے کو مٹانے کی، وہ آخری مقام آخری. اسی لیے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بس اسی شعر کے بعد اب دعا کرتا ہوں، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن، خواجہ صاحب فرما رہے ہیں اے دنیا والو، اے عزیز الحسن تمہیں دکھاتا اللہ والے کیسے تڑپتے ہیں، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن، جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمین ہوتی، اگر عالم آسمان نہ ہوتا تو میں اور اوپر جاتا تڑپ کر، اور زمین نہ ہوتی تو میں تڑپ کر اور نیچے جاتا، لیکن یہ فلک اور یہ زمین، جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمین ہوتی، کیا بات فرمائی، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن، جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمین ہوتی، یعنی اوپر تڑپ کے جاتے ہیں تو آسمان روکتا ہے، اور نیچے تڑپ کے آتے ہیں تو زمین روکتی، یہ حوصلہ ہوتا ہے. بس یہ اب دعا کی یاد، دیکھیے میں عزت کافرین کا ارادہ تھا تفسیر کا، لیکن یہ تفسیر نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کی تفسیر ہو گئی آج. اگر اس پر آپ کو عمل اللہ عمل کی توفیق دے دے تو سجدہ سجدہ ہو جائے گا, رکو رکو ہو جائے گی, نمازیں نمازیں ہو جائے گی. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على رسولك يا الله بدر الناس میرے سبو توفیق عمل نصیب مقبول فرمائے, اخلاص نصیب. واخر دعوانا
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وعلمه. میرے دوستوں, بچوں اور میرے بزرگوں, ہرچند کی میں بیمار رہتا ہوں اور مصروفیت بھی بہت رہتی ہے, مشقت کا تحمل کم ہوتا ہے, لیکن مولانا عبدالقدوس صاحب کی خلوص اور ان کی محبت نے اور ان کی پیرانہ سالی اور بزرگی اور بڑھاپے سے مجھے رحم آیا, یہیں کی بات کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی ہمت و توفیق عطا فرما دی. اس لیے اللہ پاک اپنی رحمت سے میری حاضری کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو بھی قبول فرمائے, اس ادارے کے کام کارکنوں کو, اساتذہ کو, طلباء کرام کو اللہ قبول فرمائے. جن حاجتوں کو مولانا نے ابھی سن کر سنایا ہے اللہ پاک غیب سے اللہ سب سے جلد اپنی رحمت سے پیدا فرمائے. ایک آیت کی تلاوت کی گئی, اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی میرا نام سے آئندہ زندہ باد کا نعرہ جو ہے مجھے اس میں شرم آتی ہے, اور میں اپنے جہاں تک بزرگوں سے میرا تعلق ہے, ہمارے اکابر نے اس سے فرمایا کہ بھائی ایسے وقت پر معذرت کر دی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. اس لیے میں مولانا عبدالقدوس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ میرے نام سے زندہ باد کے نعرہ لگوانے کے بجائے آپ خود بھی مولانا میرے لیے دعا کرتے ہیں اور بچوں سے بھی دعا کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ دین کی خدمات کی توفیق نصیب فرمائیں اور اخلاص عطا فرمائیں اور اپنی رحمت سے قبول فرمائیں. اس وقت میں تو کیونکہ آپ مخلوق سے مخاطر ہیں, مخلوق سے مخاطر ماننا ٹھیک نہیں, یہ ہاتھ باندھنا نماز کا ادب ہے یا نہیں, اللہ میاں کا ادب ہے. اسی لیے جھکنا بھی سلام میں جھکنے تک کو منع کیا گیا. مجھے یہ حدیث مشکات شریف میں میری نظر سے گزری کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں سلام کے وقت میں جھک جایا کروں, تو آپ نے فرمایا اللہ جھکو مت, لہذا نہ جھکو نہ ایسے اکڑو بھی نہیں, نہ اکڑو نہ جھکو, بس ذرا سا کندھوں میں تھوڑا سا کندھوں میں جھکاؤ ہو جائے اتنا کہ جس سے ہاتھ رکو تک نہ پہنچے. اگر ہاتھ رکو تک انگلیاں پہنچ سکتی ہیں تو وہ حالت رکو ہو جاتی ہے, اور غیر اللہ کے سامنے رکو جائز نہیں. علامہ شامی ابن عابدین نے جلد نمبر 5 کتاب الحضر والباہا میں لکھا ہے کہ اتنا جھکنا کسی مخلوق کے لیے کہ جس سے انگلیاں اگر رکھے تو وہ رکوع تک یعنی گھٹنے تک پہنچ جائے, گھٹنے تک, تو ایسا جائز نہیں ہے. اس لیے ہلکا سا کندھا جھک جائے, معمولی سا ایک آدھا انچ سمجھ لو, اکڑنے کا یعنی ضد ہو, اکڑ اور تکبر نہ ہو. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جلسوں میں جب بچوں سے قرآن پاک پڑھوایا جائے تو مولانا عبداللطیف صاحب دام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تعلیم ان کو بتا دی جائے کہ بھائی ہاتھ مت باندھو, ہاتھ چھوڑ دو, کیونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ اس کی وجہ مجھے بیان کرنی تھی ورنہ آپ کے دل میں اشکار ہوتا. اس لیے ہم اپنے بڑوں کو پیش کر دیتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کوئی آفت آنے والی ہے یا اعتراض کا خطرہ ہو تو فوراً اپنے بزرگوں کو پیش کر دیتے ہیں. اب مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سن کر اب سب کو یقین آ جائے گا کہ اتنے بڑے محدث تھے اور اتنے بڑے عالم اللہ والے تھے. دوسری بات, جب انہوں نے کہا کہ نعت سنائی جائے گی تو مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کوئی ایسا بچہ جس کے داڑھی موچھ نہ ہو, ہمارے بزرگوں نے ان سے نعت سننے کو احتیاط کے خلاف فرمایا, اور تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ مولوی عبد الرحمان داڑھی موچھ والا کھڑا ہوا تو مجھے بڑا اطمینان ہوا، ورنہ میں فوراً ٹوکتا کہ بچوں سے جب تک کہ ان کی داڑھی، علامہ شامی ابن عابدین نے سما کے لیے چار شرطیں لکھی ہیں کتاب الحضر والباہ میں، چار شرطیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ شامی لکھتے ہیں کہ فترک السما ان جنید ترک سما لفق دے شرائط ہی، یعنی شرائط نہیں پایا اس لیے حضرت جنید بغدادی بھی توبہ کر چکے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے اشما سما وغیرہ، یعنی اشعار، اشعار سننے کے لیے چار شرائط، وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، جو شعر پڑھے وہ داڑھی موچھ والا ہو، امرد نہ ہو، عورت نہ ہو، پہلی شرط۔ یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشن سنانے والا زن و کودک نہ باشد، زن و کودک نہ باشد، نہ عورت ہو نہ بچہ ہو، اور مسموع جو مضمون ہو اس کے اندر مسموع خلاف شرع نہ باشد، مضمون شریعت کے خلاف نہ ہو، دو شرطیں ہو گئیں ہیں۔ اور نمبر تین، سامع اہل ہوا نہ باشد، سننے والا نفسانی محبت سے پاک ہو چکا ہو، ورنہ عشق و محبت کی بات سنتے ہو اسے کوئی معشوق یاد آ جائے، کیونکہ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ شعر کی مثال ایسی ہے اشعار کی جیسے حوض میں اگر پانی بھرا ہے، گلاب کا عرق ہے، اس میں ڈھیلا مار دو تو گلاب کا عرق اڑے گا، اور اگر پیشاب بھرا ہوا ہے، ڈھیلا مار دیا تو پیشاب اڑے گا۔ تو جس کے دل میں غیر اللہ کی گندی محبت ہو، ابھی دل پاک نہیں ہوا غیر اللہ کی محبت سے، تو جب اشعار سنے گا تو اس کو کوئی اپنا پرانا رام یاد آ جائے گا، پرانا رام۔ یہ میرا جملہ شاید یہاں کے بچے نہ سمجھ سکے ہیں، آپ لوگ تو یوں سمجھ لو پرانا کوئی ایسا دوست جس سے نفسانی محبت رہی ہو وہ یاد آ جائے گا، کیونکہ شعر سے ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ اونٹ والوں سے فرماتے تھے کہ دیکھو خودی مت رہو، عورتیں بھی ہیں، شیشے ہیں، یہ نازک ٹوٹ جائیں گے۔ رہا شعر، شعر کا پڑھنا سننا یہ خلاف شریعت نہیں ہے، اس میں بھی باتیں غلو کرتے ہیں اہل خشک ہے کتاب، یہ شعر شاعری کیا چیز ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ایک صحابی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک ہی اونٹ پر بیٹھ کر سفر فرما رہے تھے، تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہیں فلاں شاعر کا شعر یاد ہے؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے یاد ہے، فرمایا سناؤ۔ انہوں نے ایک شعر سنایا، آپ نے فرمایا اور سناؤ، پھر اس کو سنایا اور سناؤ اور سناؤ، سناتے سناتے صحابی کہتے ہیں حتی انشدت مئۃ بیت، میں نے سو شعر سنایا۔ اب رسول خدا تو سو شعر سن لے ہیں، اور آج خشک لوگ جو اتنے خشک ہیں کہ اگر کوئی عالم بزرگ شعر پڑھ دیتا ہے بس کی باتیں نہ لائے تو مایا رومی پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ شعر شاعری ہیں؟ لیکن یہ لوگ قیامت کے دن اب جواب دیں گے کہ ایسے اہل اللہ پر زبان بولتے ہیں۔ تو دوستو، یہ 24 صحابہ شاعر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اشعار ہیں، وہ وقت کم ہے ورنہ میں ان کے اشعار بھی سناتا آپ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی شعر ہے۔ خلاصہ یہ کہ شعر کے لیے جو چار شرطیں ہیں وہ نیاد کر لیجیے۔ نمبر ایک، مسلم زن و کودک نہ باشد، جو سنانے والا ہے عورت نہ ہو، بچہ نہ ہو، نہ امرد نہ ہو، یعنی آپ مولوی عبد الرحمان جیسا ہو، یہ بہت اچھی مثال پیش کی آپ لوگوں نے۔ اچھا، نمبر دو، مضمون جو ہے مسموع، مسموع خلاف شرع نہ باشد، یعنی مضمون اس میں شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نمبر تین، سامع اہل ہوا نہ باشد، جو سننے والے ہیں وہ خواہشات نفس کے غلام نہ ہو، ان کی روح اللہ کی محبت سے مست ہو، غیر اللہ کی محبتوں سے وہ پاک ہو چکے۔ نمبر چار شرط کیا ہے؟ کہ آلے لہ لئیب نہ باشد، یعنی تبلہ سرنگی وغیرہ اس میں بازا واجا نہ ہو۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ شامی نقل کرتے ہیں کہ فترک سما ان جنید، ترک سما جنید، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سما سے توبہ کر لی، یہ شرائط اس زمانے میں مفقود ہو گئے تھے۔ اب اس زمانے میں کیا حال ہے دیکھ لیجیے، کہ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، ساتھ ساتھ بیٹھ کر کے، اور اس سے وہ ہو رہے ہیں اشعار، اور اس میں گانا بجانا بھی ہے، اور اس کو ذریعے خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں گانا بازا کو مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں, اور ان الغنا یمت النفاق, گانا نفاق پیدا کرتا ہے, کما یمت الماوزرا, جیسے پانی کھیتی کو گاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو دین کے لیے, ایمان کے لیے مضر فرمائے اور فرمائے کہ میں ان کو مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں, کانوں میں آپ انگلیاں دے لیتے تھے, لیکن آج امت جو ہے اسی خرافات کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو آج وہ قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں طبیہ کالج میں پڑھتا تھا, الہ آباد میں حکمت پڑھتا تھا, تو میں نے الہ آباد سے ریل میں سفر کیا, تو دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے, ایک دوسرے کو دعوت دے رہا تھا, کہہ رہا تھا آپ قوالی ہے, آپ میرے ساتھ چلیے, اور وہاں بہت اچھے اچھے تبلچی آئے ہوئے ہیں جو طبلہ بہت عمدہ بجاتے ہیں, اور وہ قوال بھی بڑے عمدہ آئے ہوئے. تو دوسرے نے پوچھا مجھے وہاں کیا ملے گا, مجھ کو وہاں کیا ملے گا؟ اس نے کہا وہاں ایسا ملے گا کہ تم کو کسی مولوی کے پاس نہیں ملے گا, کہ وہ مولوی تو تم سے نماز پڑھوائے گا, وہ روزہ رکھوائے گا, وہ زکات دلوائے گا, وہ حج کرائے گا, سنت و شریعت بتائے گا, اور وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں, روزہ کی ضرورت نہیں, نماز کی ضرورت نہیں, بس جب تبلچی بیٹھے گا شعر شروع ہوگا تو تبلچی اپنا آخری شعر پر جب ہاتھ کو یوں مارے گا تو تمہاری روح عرش تک پہنچ جائے گی اور تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تبلے کی ایک ٹھان پر میں اس وقت میں غور سے سن رہا تھا, میں نے کہا یا خدا اس جاہل محروم قوم پر رحم فرما کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کو ذریعہ قرب سمجھ رہا ہے. خیر تو یہ تو بات تھی, دو بات مجھے کہنی تھی کہ مجھے دو مت, ایک تو قرآن پاک سنانے کا ادب کہ ہاتھ نہ باندھا جائے, دوسرے مولوی عبد الرحمان کے پڑھنے سے خوشی ہوئی, اور بہن کی آواز ماشاءاللہ ہے, ذرا یہ میرے اشعار کو خانقاہ میں آ کر دو دفعہ مجھ سے پڑھ لیں, مت کر لیں, کیونکہ کہیں تھوڑا سا یا حروف جو ہے بعض دیکھے کٹنگ ہو گئی ہے, آہے شہر کو کچھ اور انداز سے ادا کر دیا. بہرحال پڑھا اچھا ہے, میں بھی متاثر ہوا, میرے قلب کو بھی فرحت اور کیفیت محسوس کی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس آیت اور حدیث کے بارے میں آخر میں عرض کروں گا, پہلے ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے تین اہم فائدے جو حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم اپنے 4000 طلبہ کو یاد کرایا ہے, 70-80 مدرسے مولانا کے ہندوستان میں چل رہے ہیں حفظ قرآن کے, 70 اور 80 مدرسے جس میں تقریباً 4500 طلبہ پڑھتے ہیں, حضرت نے ہر بچے کو یاد کرایا ہے قرآن پاک کے تین اہم فوائد. ایک بچہ کھڑا ہو جائے وہ روزانہ اس کو بیان کرے سب سنیں, پھر باری باری دوسروں سے پڑھوایا جائے. تین فائدے کیا ہیں, تین اہم فائدے, فائدے تو بہت ہیں مگر تین اہم فائدے. نمبر ایک, قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نمبر دو, دل کا زنگ دور ہوتا ہے, کیونکہ حدیث پاک میں کہ دل میں زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا طریقہ ہے اس کے جلا کا, صفائی کا, آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. ملال قاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مشکات کی 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے, اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو خاموش وائز اپنے بندوں کو عطا فرمایا, خاموش وائز یعنی بزبان نبوت, سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان نبوت سے دو وائز عطا فرمائے, ایک خاموش ایک ناطق بولنے والا. خاموش وائز کیا ہے, موت, کثرت ذکر الموت, اس خاموش وائز کو یاد کرو, کثرت سے موت کو یاد کرو, کہ ایک دن ہمارا جنازہ زمین میں جائے گا اور ہم زمین کے نیچے ہوں گے, اگر اخلاص کے ساتھ یہ کام ہے اللہ کے ہاں قبول ہے تو ہمیں اجر ملے گا, ورنہ حدیث ریا یاد کر لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شہید بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا تم شہید ہوئے میری محبت میں, کہے گا ہاں, فرمایا غلط کہا تم نے, تم نے اس لیے شہادت کی کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں, اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر ایک پاری آئے گا, عالم ہوگا, اس سے پوچھیں گے اللہ میں تم نے کس لیے علم سیکھا, اعراض کس لیے سیکھی, اپنے احسانات شمار کرائیں گے, پھر اس کا شکر پوچھیں گے, وہ کہے گا اللہ میاں میں نے تو جان دے دی, شہید کہے گا میں نے جان دے دی, اس سے زیادہ ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں. قاری کہے گا ہم نے اعراض سیکھی, علم سیکھا, سکھایا. اللہ فرمائیں گے تم نے بھی دکھانے کے لیے کہ تاکہ لوگ تم کو قاری کہیں. مالدار صاحب آئیں گے, ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا تمہارے اوپر ہمارے کتنے احسانات ہیں, وہ کہے گا بے شک لیکن ہم نے آپ کے احسانات کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے خوب مال خرچ کیا. اللہ پاک فرمائیں گے تم نے ہمارے لیے خرچ نہیں کیا, اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تم کو سخی کہیں. لہذا دنیا ہی میں تمہیں تعریفیں اپنی مل چکی, سب کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر کر بے ہوش ہو جاتے تھے, اتنا خوف ہوتا تھا کہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے. اللہ پاک ہم سب کو, ہم مجھ کو بھی اور میرے دوستوں کو بھی اور ہمارے اس ادارے کے صدر محتمیم اساتذہ طلبہ ہم سب کو اللہ اخلاص کی وجہ سے فرمائے کہ جو ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. مدینہ طیب مکہ شریف میں مصفلہ ہے ایک محلہ, مصفلہ میں مولانا الہی بلند شہری جو آپ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں, انہوں نے میرے سامنے یہ بیان کیا کہ ایک شخص کہتا ہے لے سیب لے امرود بیچ رہا ہے, نیت اس کی ہے کہ میں حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤں, بچوں کا پیٹ پلے, کسی کے محتاج نہ رہیں. تو ہر لے امرود پر, ہر لے سیب پر, ہر لے آم پر اس کو ثواب ملے گا. اور ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ مجھ کو بزرگ سمجھ کر مٹھائی کے ڈبے پیش کریں, نذرانے پیش کریں. تو ایسا شخص کو ہر سبحان اللہ پر اس کے سزا لکھی جا رہی ہے اور اس کو ہر لے امرود پر جزا لکھی جا رہی ہے. اخلاص وہ چیز ہے. تو دوستو اساتذہ بھی اخلاص سے پڑھائیں, تنخواہ لینے سے اخلاص نہیں جاتا. فقہائے متاخرین نے اجازت دے دی کہ مسجد کا امام, مسجد کا مؤذن, مدرسین تنخواہ لے سکتے ہیں, بالکل حلال ہے. لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ سے اپنے اخلاص کو درست کرنے کے لیے اتنا تو کسی وقت خدا تعالیٰ سے عرض کر دیں, دو رکعت نماز پڑھ کر کے کہ اللہ تنخواہ لیتے ہیں لیکن اگر میرے باپ دادا اتنی جائیداد چھوڑ جاتے کہ مجھے میرے گزارے گھر کو اور میرے بال بچوں کے لیے اتنا چھوڑ جاتے کہ میں محتاج نہ ہوتا, ضرورت مند نہ ہوتا, تو میں ہرگز تنخواہ نہ لیتا, آپ کو خوش کرنے کے لیے مفت میں تعلیم دیتا اور تنخواہ نہ لیتا. خدا تعالیٰ سے معاملہ اپنی تمنا تو ظاہر کر لیں, کیونکہ تمنا ظاہر کرنے سے بھی کام ہو جاتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی 11 جلدوں کی شرح میں جلد نمبر 1 میں انما الاعمال بالنیات کے تحت لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک صحابی, اس نے قحط زدہ علاقے سے گزرا, لوگ بھوکو مر رہے تھے. اس نے ایک پہاڑ کو دیکھ کر کہا کہ اے پہاڑ, اگر اے خدا, اللہم امکان حاضر جبل ہنتتن, یہ اگر پورا کا پورا یہ پہاڑ یہ ہو جاتا, آٹا بن جاتا, غلہ بن جاتا, لقسمتہ بین الناس, تو جو لوگ بھوکو مر رہے ہیں میں پہاڑ کے برابر آٹا تقسیم کر دیتا. فوراً وہی نازل ہوئی, اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ اے نبی, بنی اسرائیل کے کوئی نبی, وہ وہی نازل ہوئی جس کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس یہ وہی نازل ہوئی کہ اے نبی, جا کے اس میں اپنے امتی کو خوشخبری سنا دو کہ اس کے نام اعمال میں ایک پہاڑ کے برابر آٹا تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا. تو اگر آپ اللہ سے اتنا کہہ لیں کہ اے خدا, اگر میرے باپ دادا مجھے جائیداد دے دیتے یا کوئی ذریعہ ہو جاتا کہ میں 2000-3000 جو گھر کا خرچہ 1500 اگر ہمیں مل جاتا تو میں کبھی تنخواہ نہ لیتا اور مجبوراً تنخواہ لیتا ہوں, اتنا تو اللہ سے کہہ دو, انشاءاللہ تعالی تنخواہ لیتے ہوئے بھی مخلصین میں قیامت میں اٹھائے جائیں گے. کیونکہ ہم مجبور ہیں, ہم وقت کا لیتے ہیں پیسہ, کیوں اتنا وقت میں ہم کہیں روٹی کما سکتے ہیں, ہاتھ پیر ٹوٹے نہیں ہیں گولیوں کے, وہ بھی کما سکتے ہیں, دکانوں میں نوکری کر سکتے ہیں. تو ہم 8 گھنٹے جو گندر روڈ میں نوکری کرتے وہ ہم یہاں لگا رہے ہیں, تو وقت کا پیسہ ہے. قرآن کا پیسہ کہیں, قرآن پاک کا کوئی پیسہ ہو سکتا ہے, کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل. دوستو بچے, ماں باپ پوچھتے ہیں میرے بچے حافظ ہو جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ دنیا زمین و آسمان سارے خزانے قرآن پاک کی قیمت ادا نہیں کر سکتے, اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث نقل فرمائی, ارشاد فرمائی, جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں بھی بیان فرمایا ہے, لیکن میں نے سنی تھی پہلے مولانا عاشق الہی صاحب سے مصفلہ مکہ شریف میں, اس کے بعد پھر میں نے حدیث تلاش کی تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر میں بھی مل گئی. وہ حدیث یہ ہے, بڑے جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو سنا دیا جائے, اشراف امتی, میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن, جو قرآن پاک کے حافظ ہیں, واصحاب اللیل, جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں, یہ اصحاب اللیل اور حملۃ القرآن کا کیا جوڑ ہے؟ آپ نے بڑے عالموں کی لسٹ میں دو بات فرمائی جو قرآن پاک کے حافظ ہیں اور جو اصحاب اللیل ہیں. اصحاب اللیل کو کیوں فرمایا؟ اصحاب اللیل فرما کر حافظوں کے کان کھڑے کر دیے کہ جو حفظہ کر رہے ہیں, جو حافظ ہیں یا حفظ کرا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اصحاب اللیل بھی ہو جائیں, راتوں کو بھی نماز پڑھیں, اور اگر 3 بجے رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم 4 رکعت فرض عشاء کے بعد, 2 سنت پڑھنے کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھنے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی نور اللہ مقبول فرماتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہیں, ہمت نہیں ہے, تو اگر وہ وتر سے پہلے عشاء کے بعد 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں گے, قیامت کے دن وہ تہجد گزار اٹھائے جائیں گے. اور کیا چاہیے؟ پھر میں نے دیکھا علامہ شامی نے بھی لکھا, علامہ شامی بھی لکھتے ہیں کہ کل ما صلى بعد صلاۃ العشاء فهو من الليل, وہ اصحاب الليل ہو جائے گا, قیام الليل میں شامل ہو جائے گی جو عشاء کے بعد ہے. اور سونا بھی ضروری نہیں. فرماتے ہیں ان سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم. شامی کی عبارت نقل کر رہا ہوں جلد نمبر 1, تہجد کے بارے میں فرماتے ہیں فإن سنت التہجد تحصل, یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے, بالتنفل بعد صلاۃ العشاء, یعنی کچھ نفل عشاء کے بعد پڑھ لیجیے وتر سے پہلے پہلے, قبل النوم, سونا بھی ضروری نہیں. تو قیامت کے دن انشاءاللہ تہجد گزار اٹھایا جائے گا. اب اگر 2-4 رکعت نہیں پڑھ سکتا, 2 بھی پڑھ لے. شامی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 رکعت بھی ثابت ہے تہجد کی, لہذا بوڑھے آدمی ہیں کمزور, ان کے لیے بھائی چلو 2 ہی رکعت پڑھ لیں. تو یہ چیز عرض کر رہا تھا کہ اصحاب قیام لیل میں, چونکہ قیام لیل میں 4 فائدے بیان کیے گئے, ایک تو یہ کہ علیکم بقیام لیل فإنه دعو الصالحین قبلکم, اے میری امت کے لوگوں قیام لیل پڑھو. ملا نے قاری فرماتے ہیں کہ من لا یقوم اللیل من الکاملین, من لا یقوم اللیل, جو قیام لیل نہیں کرے گا کاملین میں سے کبھی نہیں ہوگا, ناقص مسلمان رہے گا. یہ ملا قاری مرقات میں مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الکاملین. تو اب 2 رکعت اگر ہم عشاہی میں 4 فرض عشاء 2 سنت پڑھ کر اگر ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو بھائی کاملین کی لسٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گے. کتنا آسان نسخہ. اب یہ بھی کوئی اگر نہ کرے تو بھائی ہم کیا کریں؟ آسان سے آسان بات عرض کر دی اس طریقے سے. تو قیام لیل کے 4 فائدے بیان کیے کہ فہم ہو بابو سال ہی قبل تم نیک بندوں کے رجسٹر میں ہمارا نام درج ہو جائے. نمبر دو کیا ہے؟ قرب لکھوں ارادہ دکھوں, تمہیں اللہ سے قرب نصیب ہوگا. اور یہ مسئلہ 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھو. میں نے حوالے بھی دے دیے امداد الفتاوا کا, شامی کا, قیامت کے دن آپ قیام اللیل تہجد گزار ہو جائیں گے. لیکن اس کے معنی نہیں ہو کہ آدھی رات کے بعد والی فضیلت چھوڑ دیں. اگر بریانی نہ کھائے تو اس کے لیے کوئی گوشت روٹی کھا لو کچھ, یہ تھوڑی بریانی چھوڑ دو. آدھی رات کے بعد تو پھر بریانی ملتی ہے منتصف اللیل کے بعد. تو 3 فائدے تو ہو گئے, صالحین کے رجسٹر میں درج ہو جانا, نمبر 2 قربت لکم الی ربکم, تمہیں اللہ سے قرب حاصل ہوگا, نمبر 3 کیا ہوگا؟ مغفرۃ للسیئات, تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف کر دیں گے. یہ قیام لیل علیکم بقیام لیل ہے. یہ قیام لیل 2 رکعت سے حاصل ہو سکتی ہے. وہ لوگ اپنے کان کھڑے کر لیں جو اس نعمت عظیمہ سے محروم ہیں, وہ لوگ اپنے کان کھڑے کر لیں, غور سے سن لیں کہ اس عظیم نعمت سے کو حاصل کر لو صرف 2 رکعت نہیں پڑھتے, اور 4-6 پڑھ لے, 8 پڑھ لے سبحان اللہ. تو اللہ صالحین کے رجسٹر میں درج ہونا 1, اللہ کا قرب ملنا 2, گناہوں کا معاف ہونا 3, مغفرۃ للسیئات, اور 4th فائدہ یہ ہے منہات عن الاثم, گناہ سے بچنے کی ایک طاقت پیدا ہو جائے گی, روحانی قوت آ جائے گی. پھر جب آپ اپنے سامنے آئیں گے انشاءاللہ نگاہ بچانے کی توفیق ہوگی. لوگ کہتے ہیں سامنے تو پاگل ہو جاتا ہوں, میرے تو نفس میں ہمت ہی نہیں رہتی. یہ ہمت جب کچھ کام ہی نہ کرو گے تو کیا باتوں سے اللہ ملتا ہے؟ کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. باتیں بنانے سے تھوڑی خدا ملتا ہے. خدا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اور ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے احترام سے ہوگی. کم سے کم ایک ہی بات سیکھ لو، اتنی تکلیف کر کے آیا ہوں، بیمار ہوں، کمزور ہوں، کہ کم سے کم وتر سے پہلے دو رکعت تہجد کی نیت سے نفل پڑھو، چار فرض، دو سنت. اور ایک بات اور عرض کر دوں، اوابین میں عام مشہور یہی ہے کہ چار تین فرض دو سنت کے بعد جو چھ رکعت پڑھے، لیکن تحقیق علماء کی یہ ہے کہ تین فرض دو سنت کے بعد دو نفل سب پڑھتے ہیں، صرف دو نفل اور پڑھ لو تو سنت موقعہ ملا کر سب چھ ہو جائے گی اور آپ کو اوابین کے فضائے حاصل ہو جائیں گے. میں اس کے حوالے دیتا ہوں کہ احسن الفتاوی مفتی رشید احمد صاحب دام رکاتوں نے لکھا ہے کہ سنت موقعہ جو دو رکعت ہے اوابین میں شامل ہے، تو کہ تین فرض کے بعد دو سنت دو نفل تمام لوگ پڑھتے ہیں، دو نفل اور ہمت کر کے پڑھ لو ہیں تو فرض کے بعد چھ رکعت ہو جائے گی. اور حدیث کے الفاظ بھی بتاتے ہیں، من صلی ستر رکعات، جمع الفوائد نے لکھا ہے حدیث نقل کی، من صلی ستر رکعات، جو چھ رکعت پڑھ لے ہیں بعد المکتوبہ فرض کے بعد، تو فرض کے بعد دو سنت ہوئی دو نفل تو پڑھتے ہی ہیں، دو نفل اور پڑھ لو، دو نفل پڑھنے سے اوابین مل جائے. تو بہت میں نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں جہاں بیان کیا، سب نے کہا 100% اب پڑھتے ہیں لوگ، کیونکہ ہم چھ رکعت سے ڈرتے تھے، اب معلوم ہے تین فرض دو سنت دو نفل تو پہلے ہی سے پڑھتے تھے، اب ڈر کس چیز کا ہے، دو رکعت اور ملایا اوابین میں شامل ہو گئے. دو رکعت سے آدمی کو سستا نسخہ لگتا ہے، یہ چھ رکعت سے ڈر لگتا ہے، بھے آتی ہے، بنگلہ دیش میں ڈر کو بھے کہتے ہیں. بھائی ہاں تو دیکھو کام بن گیا. بہرحال تو قرآن پاک کے تین فوائد بچوں کو یاد کرائے جائیں، بچوں کو یاد کرا لکھ کر یہاں لگوا دیجیے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تلاوت قرآن سے. نمبر دو، دل کا زنگ دور ہوتا ہے. نمبر تین، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، سمجھے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے. جو یہ کہتا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ یا بددین ہے یا جاہل ہے. یہ الفاظ کبھی ہندوستان جانا ہو، مولانا روح صاحب کے بچوں کو یہ رتا دیا گیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا فضول ہے، تو وہ یا بددین ہے یا جاہل ہے. جو کہتا ہے قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنا کوئی فائدہ نہیں، ایسا کہنے والا یا بددین یا جاہل ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے ماشاء اللہ، میرے یہاں بھی صبح ہوتا ہے، کبھی 7 بجے آ کر دیکھیے، سب بچے کھڑے ہو کر دعائیں منا جاتے پڑھتے ہیں لاؤڈ اسپیکر لگا کر، اور ان کو قد کے اعتبار سے کھڑا کیا جاتا ہے، چھوٹے بچے آگے، پھر ان سے بڑے، پھر ان سے بڑے، جیسے فوج کھڑی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ سناتے ہیں قرآن پاک کے تین اہم فوائد. اب کوئی کہے کہ کیا دلیل ہے کہ بغیر سمجھے بھی فائدہ ہوگا؟ دلیل یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ الف لام میم پر بھی 30 نیکی ملے گی. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں، ایک لفظ ہے الف حرف لام حرف میم حرف 30 نیکی. ذرا ہمیں یہ لٹریچر لکھنے والے یہ ذرا ہمیں بتا دیں گے الف لام میم کے کیا معنی ہیں. جو یہ کہتے ہیں بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہیں، تو الف لام میم پر 30 نیکی کا جو وعدہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہی نالائقوں کے لیے الف لام میم کی مثال دی تھی. نبوت کی زبان سے وہ چیزیں کہلائی جاتی ہیں جو قیامت تک کے لیے تمام فتنوں کا رد ہوتی ہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو ہو التواب الرحیم میں تواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحیم کیوں نازل کیا. دیکھو فرماتے ہیں تواب کے بعد رحیم کیوں نازل کیا، اس لیے کہ فرقہ معتزلہ یہ کہتا تھا. فرقہ معتزلہ علامہ علوسی لکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پڑے گا قانونی طور پر معاف کرنا پڑے گا. علامہ علوسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تواب کے بعد رحیم نازل کر کے فرقہ معتزلہ کا رد کر دیا کہ ہم قانونا نہیں معاف کرتے، شان رحمت سے معاف کرتے ہیں. تو یہ فرق ہر لفظ کے اندر یہی چیز اور یہی نقطہ پوشیدہ ہے. تو میرے دوستو یہ تین فائدے نقل کر کے، جس کو اگر مولانا عبد الرحمان جاتے ہیں وہاں کبھی وہاں سے نوٹ کر کے لائیں. اچھا اب قرآن پاک پڑھنے کے تلاوت قرآن پاک کے تین اہم آداب، یہ بھی 4,500 بچوں کو مولانا نے ہندوستان میں یاد کرایا اور میں نے اپنے مدرسے میں یاد کرا دیا بچوں کو صبح صبح روزانہ اس کا دور ہوتا ہے. وہ تین اہم آداب کیا ہیں؟ تلاوت کے تین اہم آداب، نمبر ایک، اللہ کے کلام کو محبت سے پڑھو کیونکہ پالنے والے کا کلام ہے. کیا عنوان ہے دیکھو سبحان اللہ. بھائی ابا کی محبت معلوم ہوتی ہے، اما کی محبت بھی معلوم ہوتی ہے، کیوں؟ پالتی ہے. تو سب سے پالنے والا اصل تو اللہ، جن کی ماں باپ مر جاتے ہیں پالتا ہی نہیں خدا ان کو، اس سے بہتر پال دیتا ہے. ماں باپ سے بہتر پالنا خدا جانتا ہے. اپنے پیغمبر کو یتیم کر کے اللہ کو یہی دکھانا تھا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یتیم ہے لیکن میں ان کو ایسی پرورش کروں گا کہ ماں باپ والے بھی رشت کریں گے. جو آپ کے شاعر فرماتے ہیں، یتیمے کی ناکردہ قرآن درست، یتیمے کی ناکردہ قرآن درست، یتیمے کی ناکردہ قرآن درست، کتب خانے چند ملت بشر. وہ یتیم بچہ جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اقرار نازل ہوا، ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، ناکردہ قرآن درست، ابھی قرآن کو مکمل نہیں کیا، اقرار نازل ہوا، تمام کتب خانے توریت انجیل زبور منسوخ ہو گئے صرف اقرار نازل ہونے سے، ایک لفظ کے نازل ہونے سے. اللہ نے اس یتیم کو یہ مقام عطا فرمایا. شاعر کہتا ہے، کتب خانے چند ملت بشر، یتیمے کی ناکردہ قرآن درست، کتب خانے چند ملت بشر، سارے کتب خانے مذاہب کے ختم ہو گئے. یہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی چاہیے. بچوں کی بھی کبھی یہ بس سوچو کہ وہ مکان بنا لیا، لوگ اتنا پیسہ جمع کر دیا، خدا سے کہو کہ اللہ میں اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا، اور میں بھی آؤں گا تو آپ کی رحمت کے سہارے سے آؤں گا. کبھی یہ بس سوچو اتنی تحجد، اتنا مدرسہ کھولا، یہ عمل نیکیوں کے سہارے مر جانا اللہ کے پاس، سمجھ لیجیے اس کو. کیونکہ نیکیوں کا سہارا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اس نے 200 سال عبادت کی اور یہ کہا میں عبادت سے بخشا جاؤں گا. انتقال کے بعد جہنم سے اس کو گزارا گیا، پیاس لگی، زبان باہر آ گئی، فرشتوں سے نے پانی پیش کیا اور کہا اس کی قیمت دے دو تب پی لو. کہنے کیا قیمت، 200 سال کی عبادت دے دو بتاؤ. شدید پیاس لگی، 200 سال کی عبادت دے دیا، پھر مانگا ایک پیالہ اور پانی پلا دو. کہنے لگے کہ فرشتوں نے کہا کہ اب کہاں سے لاؤ، اب کہاں کس کے عوض میں لوگے؟ تو کہا اللہ کی رحمت کے نام پر پانی مانگتا ہوں، عبادت تو ختم ہو گئی ہے. لہذا حکیم الامت فرماتے ہیں مولانا اشرف نجات تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کہ ہم نے کتنے پیالے پانی پیے ہیں، اگر ہمارا پیشاب نہ ہوتا تو ہر شخص کے پیٹ میں تالاب ہوتا، ایک ایک جھیل ہوتی، 70 سال کتنا پانی پی سکتا ہے آدمی. لیکن ہم لوگ پھوٹے ہوئے بیل کی طرح ہیں. ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی بیل خریدنے گیا، بیل گائے جس کو گورو کہتے ہیں بنگلہ دیش میں، ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تالاب میں پانی پلاتے ہیں تو فوراً پیشاب بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر سے داخل ہوا ادھر سے اسی وقت نکلتا ہے. تو وہ دیہاتی بہت ہی جاہل تھا، اس نے بیل خریدا، تالاب میں پانی پلایا تو نیچے سے نکلنے لگا اس کا پیشاب، تو اس واپس کر دیا، کہا یہ پھوٹا ہوا بیل میں نہیں لوں گا. اس نے کہا یہ پھوٹا ہوا بیل ہے، جیسے مٹکا سلاحی کوئی پانی گرنے لگے تو بے خوف تھا وہ گزرا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ پھوٹے ہوئے بیل نہ ہوتے تو آج ہمارے پیٹ میں خدا نے ہمیں جتنا پانی پلایا، کسی کو 40 سال، کوئی 80 سال، کوئی 70 سال، مولانا اپنا پانی سوچے میں اپنا پانی سوچے، تو یہ تالاب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر کیا منہ ہے کہ ہم عبادت کے سہارے جائیں؟ مرتے وقت یہی کہہ دو یا کریم. کریم کے معنی کیا ہے؟ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، جو بلا اہمیت کے کرم کر دے، مہربانی کر دے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کریم یا کریم کہتے چلے. یہ لفظ ملا قاری نے شرح کی ہے. یا کریم کیا مانے؟ الذی یعطی بدون الاستحقاق، جو حق نہ بنتا ہو نالائقوں پر فضل کرتے، اسی کو کریم کہتے ہیں. تو کریم کا نام لو اور اللہ کی رحمت کے سہارے جائیے. جب جانے کا وقت آئے بچوں کو بھی یہی کہہ دو، اے خدا ان بچوں کو آپ کی رحمت کے حوالے کر. بہت سے لوگوں نے دکان چھوڑا، مال چھوڑا، بچے کھا پی کے اتنا گھاٹا آیا کہ پھر بھیک مانگنے لگے. اپنے مال پر مت چھوڑو، اللہ کی رحمت کے حوالے کرو. اب ایک بات یاد آئی مدرسے کے بارے میں، قرآن پاک کے 3 ادب. نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن پاک کو محبت سے تلاوت کرے. کیوں؟ بڑے کیونکہ پالنے والے کا کلام ہے. بتاؤ بھائی محبت سے تلاوت کیوں کرے؟ کیونکہ پالنے والے کا کلام ہے. اور نہایت عظمت سے پڑھیں، نہایت عظمت سے تلاوت کریں. کیوں؟ بہت بڑے مالک کا کلام ہے. یہ الفاظ بچوں کو یاد کرایا ہے، آپ کبھی آئیے گا سنیے گا. اور یہ شیخ مولانا براہ صاحب محمود خاتون نے جو مظاہر العلوم کے فارغ ہیں، وہ بھی مظاہر العلوم کے فارغ ہیں، مولانا براہ صاحب جی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا عیسی صاحب حضرت جی، مولانا روڑھا صاحب، یہ سب ساتھ کے پڑھے لکھے اور سر ان کو انعام ملا. الکوکب الدری، یہ سب انعام یافتہ ہیں چاروں آدمی، مولانا محمد علی چاند پوری ڈھاکہ والے، مولانا ابرار حق صاحب میرے شیخ، مولانا انعام حسن صاحب حضرت جی، مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی، یہ چاروں آدمی ابھی مدینہ پاک میں مولانا نے مجھ سے کہا، ہم چاروں نے شیخ کی کتاب کو انعام پایا تھا، فرسٹ آئے تھے دورے میں، یہ چار، یہی چار الکوکب الدری کو انعام میں ملی تھی. تو یہ تین عدد محبت سے پڑھے، عظمت سے پڑھے، محبت سے پڑھے پالنے والے کا کلام، عظمت سے پڑھے بہت بڑے مالک کا کلام، اور اس دھیان سے پڑھے کہ خدا نے ہم، یہ تیسرا نمبر ہے، اس دھیان سے پڑھے کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارا کلام ہم کو پڑھ کر سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے. اب آپ بچوں کے منہ سے جب سنیں گے آپ کو مزہ آ رہا ہے، اس سے امام کا بھی رابطہ ہوتا ہے. جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے منہ سے کہیں گے کہ تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ ہمارا کلام ہم کو پڑھ کر سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے. بتاؤ اگر کوئی ابھی کمشنر آ جائے، بادشاہ آ جائے اور کہے پڑھ کے سناؤ، تو کیسے سناؤ گے؟ تو سمجھ لو تلاوت کے وقت میں یہ خیال کر لو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہمارا کلام پڑھ کر سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے. تو تین اہم فائدے، تین ادب، یہ ہو گیا دو مضمون. ایک بات اور کرنی ہے، بھول جاؤں گا اس لیے عرض کرتا ہوں، 308 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر طلبہ یا اساتذہ مل کر ایک تھیلی بنا لیجیے، اس میں املی کے بیج ڈال دیجیے یا تسبیح کے دانے ڈال دیجیے توڑ کر کے، بہرحال 308 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیتے. جتنی حاجتیں آپ حضرات نے پیش کی ہیں، آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی غیب سے راستے کھلیں گے، کیونکہ قلوب اللہ کے اختیار میں ہے، قلوب اللہ کے اختیار میں ہے. امکان لکا حاجت، امکانت لکا حاجت الی الناس او الی اللہ، اللہ سے حاجت ہو بندوں سے ہو، دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھیے، اللہ سے کہیے. اور یہ وظیفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ میرے والد نے اس کو مجھے عطا فرمایا، اور فرمایا کیمیا عجیب التاثیر، یہ کیمیا ہے جو مٹی کو سونا بناتی ہے. جس کو رزق کی تنگی ہو، جس شخص کی روزی میں برکت نہ ہو، روزی تھوڑی ہو، انشاءاللہ پڑھ کر دیکھیے، اللہ ایسی جگہ سے دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں. شاہ ولی اللہ صاحب کے معاملات میں سے، اور میرے شیخ ہمیشہ پڑھتے تھے اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ موجودہ جو ہیں مولانا رواح صاحب اپنے یہاں پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ بات بتا دی. اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. حسبنا اللہ نعم الوکیل، اتنا ہی، نعم الوالا نعم الوسیل نہیں. شاہ صاحب کے تجربے میں جو بات ہے کہ نیا صدیب تاثیر، اس کو 360 مشکل سے 10 منٹ میں ہو جائے گا اگر آپ 10 آدمی مل کے پڑھ لیں. ہمارے یہاں ہردوئی میں حضرت کے یہاں برابر اس کو پڑھا جاتا ہے. رزق کی وسعت کے لیے بہت عجیب چیز ہے. بچوں کے لیے جن کا دماغ کمزور ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدھا ہاتھ فرض نماز کے بعد سر پر رکھیں. جن کو سبق مشکل سے یاد ہوتا ہے، دماغ کمزور ہے، تو نماز فرض کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا قویو 11 دفعہ پڑھ لیں، یا قویو، تو جو بادام کا خالق ہے، جو مرغی کا سوپ کا خالق ہے، انشاءاللہ تعالی بغیر انگور و بادام کے وہ اس کے دماغ میں اللہ قوت پیدا کر دے گا. سمجھا؟ اس لیے حالت جہاد میں فرمایا کہ جب کافروں سے لڑو تو سوپ اور انڈا نہیں کام دے گا، میرا نام زیادہ لو، وہاں کہاں موقع ملے گا انڈا تم کو کھانے کا. جہاد کی حالت میں اذا لقیتم فئة فثبتوا، لیکن تم ثابت قدم کیسے رہو گے؟ کیسے رہو گے؟ اس کے بعد کیا ہے بتاؤ؟ میرا نام کھول لو، بس یہاں مرغی انڈے کی طاقت کام نہیں دے گی. اللہ کا نام یا قوی ہو 11 دفعہ پڑھو، اور جو چاہتا ہے کہ میں جلد حافظ ہو جاؤں، یا علیم ہو 150 مرتبہ پڑھو، یا علیم ہو صبح صبح شام جب، یا علیم ہو 150 مرتبہ. حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ کو بتایا تھا، حضرت نے لکھا تھا کہ میں، میرا امتحان مظاہر العلوم میں ہو رہا ہے، میں اول نمبر آنا چاہتا ہوں. حکیم الامت نے لکھا 150 مرتبہ یا علیم ہو روزانہ پڑھو اور دعا مانگ لو اللہ سے، انشاءاللہ فرسٹ ڈویژن، حضرت فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے اور تبھی تو انعام ملا. تو جلد حافظ ہونے کا اور جلد مولوی بننے کا ایک نسخہ. دوسری بات، حضرت فرماتے ہیں علم میں برکت دو وجہ سے آتی ہے. اگر آپ نے دو وجہ اختیار کر لیا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اللہ برکت ڈال دے گا، پڑھانے والوں کے بھی علم میں اور پڑھنے والوں کے علم میں. کیا نمبر ایک کیا ہے؟ تقویٰ کا اہتمام. ہر گناہ سے بچو، جھوٹ سے بھی بچیے، خوبصورت لڑکوں کو بھی مت دیکھو، مولانا مسلم صاحب مولانا نور الاسلام پٹیا کے محدث نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ میں بخاری پڑھاتا ہوں، مجھ سے تعلق ہے ان کا، تربیت کا، اصلاح کا، بلکہ میرے خلیفہ بھی ہیں وہ. مجھ سے سوال کیا کہ میں بخاری پڑھاتا ہوں لیکن کبھی مجھے شرح جانے بھی دے دیتے ہیں. بعض ایسے بچے سامنے ہوتے ہیں جن سے نظر کی احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھتے تھے تو علامہ شامی لکھتے ہیں کتاب الحضر والے بہاد نمبر 5 میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد چونکہ حکیم تھے لہذا ان کے حسن کے سے احتیاط کی وجہ سے ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافت عینہ ما کمال تقویٰ ہو، یعنی امام ابو حنیفہ ان کو پیچھے بیٹھاتے تھے، جب چراغ کی روشنی میں ان کی داڑھی ہلنے لگی عبادت پڑھنے میں تب فرمایا اچھا داڑھی آ گئی، آواز آؤ سامنے، نہیں ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج ان کی تعریف ہو رہی ہے اور ذلت ہو رہی ہے، بتاؤ بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں ان باتوں سے لوگ ماپ لیں گے، سمجھ لیں گے ہے نالا خان ہوتا. ارے یہ بتاؤ اس سے آج امام صاحب کو عزت مل رہی ہے یا ذلت، بتاؤ بھائی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے بچوں کو دائیں بائیں بیٹھا لو، ایسے بچوں کو جن سے احتیاط کرنی ہوتی ہے ان کو دائیں بیٹھا لو بائیں، اور جو واجب الاحتیاط نہیں ان کو سامنے بیٹھا لو. تو یہ سامنے والے بن جائیں گے متن اور داہنے بائیں والے حاشیہ بن جائیں گے. حاشیہ باریک ہوتا ہے، اس کا ادراک مشکل ہوتا ہے، اور متن جلی قلم ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سے کوئی ضرر نہیں ہے. اتنا ہنسے خوش ہو گئے، اتنا کہیں گے واہ ماشاء اللہ بڑا اچھا نسخہ آپ نے بتا دیا. یہی میں اپنے اساتذہ کو بھی بتا دیتا ہے. تو ایک تو تقویٰ کا اہتمام، تقویٰ میں ماں باپ کو بدتمیزی سے بات کرنا، چھوٹے بچے سن لو غور سے، ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرنا، غصے سے اماں کو ابا کو برا بھلا کہنا، استادوں کی غیبت کرنا، ان چیزوں سے بھی علم کی برکت ختم ہو جائے گی. تقویٰ میں یہ بھی شامل ہے، جھوٹ نہ بولو، بڑوں کا ادب کرو، ماں باپ کو سلام کرو جا کر، ابا کا پیر دباؤ، سر میں تیل کی مالش کرو، اور اساتذہ کو احتیاط کرنا چاہیے. استاد اپنے لیے ایسے خادم تلاش کرے جو بڑی داڑھی والے، جیسے کہ مولوی عبد الرحمان، ہر بات میں انہیں کو آج مثال دے رہا. جو بچے چھوٹے ہیں ان سے خدمت نہ لیں. بزرگوں نے منع کیا ہے کہ پیر ہاتھ نہ دبوائیں، زیادہ ان کو اپنے پاس نہ رکھیں، احتیاط کریں، ورنہ اپنا کام خود کر لیں. تو بچوں کے علم کی برکت کا دو ذریعہ، نمبر ایک کیا ہے؟ تقویٰ، ماں باپ کا ادب، حضرت فرماتے ہیں تقویٰ، اور بڑوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، استادوں کا ادب کیجئے، تقویٰ سے رہیے، کوئی ہر گناہ سے بچیے، انشاءاللہ تعالی علم کی برکت حاصل ہوگی. اگر یہاں کچھ رابعہ اولا ثانیہ کے طلبہ ہیں ان کے لیے فرماتے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اہل علم کی استعداد کے لیے کہ ایک مرتبہ رات کو مطالعہ کر لیں، پھر استاد کے سامنے غور سے پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ تکرار کر لیں، بھی کوئی ضرورت نہیں کتاب دیکھنے کی. میں ان کی استعداد کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت فرماتے ہیں اس سالک کے لیے، ان طلبہ کے لیے میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ اگر تین کام کر لیں تو اللہ والے بن جائیں گے. تین کام کر لیں تو اللہ والے بن جائیں گے. نمبر ایک کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچیں. نمبر دو، پہلا کیا ہے؟ گناہوں سے بچیں. اور نمبر دو ہے تھوڑا سا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ لیا کریں. نمبر تین، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کریں. تین کام کا ذمہ دار لے لیں تو میں ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. تو میرے دوستوں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ طلبہ کرام کے لیے کہ برکت علم میں تاکہ آ جائے. اب میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس حدیث کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. اب میں مضمون کو ختم کر رہا ہوں جو آیت تلاوت کی تھی، جو حدیث تلاوت کی تھی. حدیث بخاری شریف کی ہے، راوی اس کے حضرت عثمان، سیدنا عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بڑھ قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے بہت لی، تو قرآن کی فضیلت کی روایت بھی ان سے اللہ نے بیان کرا دی. الرحمن علم القرآن. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ بتاؤ مجھے تو. رحمان 99. تو 98 نام چھوڑ کر اللہ میاں نے الرحمان کا نام کیوں لیا تعلیم قرآن کے موقع پر؟ الرحمن علم القرآن، علمہ تعلیم کیا رحمان نے قرآن کی. یہاں رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تاکہ قیامت تک قرآن پڑھانے والے اپنی ڈنڈے بازی سے ہوشیار رہیں، توبہ کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ رحمت کی شان پر ان کی قطعی پناہ غالب ہو جائے. میرے مدرسے میں ایک استاد نے ایک بچے کو ابھی اسی ہفتے 10-12 دن کی بات ہے, نارتھ نظم آباد میں میرا ایک مدرسہ ہے, استاد نے ایک بچے کو مارا, برما کا وہ بھی تھا, برما نظم آباد 4 میں مسجد قدوسیہ کے پاس بیچارے کی جھونپڑی, غریب آدمی بچہ لے کر آیا. اس نے کہا صاحب دیکھیے اس سے مارا ہے کوہنی سے, چھوٹا سا بچہ 8-9 سال, اس سے کوہنی سے مارا, یہاں نشان یہاں نشان, پھیپھڑے سے خون آ گیا اور کئی دن تک بیمار پڑا, اٹھ نہیں سکتا. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا آپ یہ روایت صحیح ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں بچہ سامنے ہے, نشانات زخموں کے ہیں, اس کے منہ سے خون آیا, یہ اگر خدا نہ خواستہ جیسے لاہور میں ایک شخص نے کہا میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ایک ہی بچہ تھا, استاد نے سر جھکایا, اس کی پیٹھ پر ایک گھونسا مارا, وہ دل کے سامنے پڑ گیا اور اسی وقت ہارٹ فیل ہو گیا, مر گیا. 10 کی سزا ہوئی اس استاد کو, اور اس بستی میں قرآن کا مدرسہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام الرحمان انتخاب فرمایا کہ تاکہ قرآن پڑھانے والوں کے ذرا ان کے دل کی جو سختیاں ہیں اس پر شان رحمت کو یہ سوچے کہ اللہ نے رحمان کی شان لفظ کو استعمال کیا. الرحمان علم القرآن, الجبار علم القرآن نہیں فرمایا, القہار علم القرآن نہیں فرمایا, الرحمان علم القرآن فرمایا. یہ تعلیم ہے قیامت تک کے لیے معلمین اور اساتذہ کے لیے, یہ شان رحمت کو غالب رکھو. اپنا بچہ تھوڑا سا معمولی سی ادب سکھا دو, کھڑا کرا دو, ان کی چھٹی بند کر دو, بہت سے مشورے ہیں ایسے, لیکن ایسی کتاب نتیجہ کیا ہوا, میں نے ان سے کہا اسی وقت مدرسہ چھوڑ دیں آپ, کیونکہ اس سے پہلے 3 دفعہ معاف کر چکا تھا, میں نے ابھی فوراً مدرسہ چھوڑ دیا, داخل نہیں ہوں گے خراب کر دیا. اس لیے میں نے کہا میں نے آیت اسی لیے تلاوت کی, الرحمن والوں نے قرآن کی میں نے آیت اسی لیے تلاوت کی, اور اس میں ایک آیت اور بھی ہے, والنجم والشجر یسجدان, والنجم والشجر یسجدان. بعض لوگ آج ایک نیا طبقہ ہے جو کہتا ہے ہر پروفیسر مفسر ہے لغت کی مدد سے, ہر پروفیسر مفسر قرآن بن سکتا لغت دیکھ کر. میں نے ڈھاکہ میں کہا کہ ذرا والنجم والشجر یسجدان جتنے یہاں بڑے بڑے قابل ہیں پروفیسر وغیرہ اس کا ترجمہ کر دو, تو ایک صاحب نے کہا اور ستارہ اور درخت سجدہ کرتے ہیں دونوں, وہ نظم و شجر یسجدان. میں نے کہا لغت سے حاصل کیا, ہاں لغت نے, لغت نے نظم مانے ستارہ اور شجر مانے درخت. میں نے کہا ایسے ہی گمراہ ہوتے ہیں جو لغت سے تفسیر کرتے ہیں, تفسیر جائز نہیں اپنی رائے سے نہ لغت سے, وہ تفسیر جو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس صحابہ کی روایات سے جب تک ثابت نہ ہو کہ وہ کوئی تفسیر گر رائے ہے, تو کہنے پھر کیا مانے. میں نے کہا دیکھو علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں, یہ وہ شخص ہے جو اتنا غریب تھا, فرماتے کن تو اطالعہ فی ضوء القمر, میں چاند کی روشنی میں پڑھتا تھا, اتنا غریب تھا کہ پیسہ نہیں تھا کہ چراغ جلانا, مگر اللہ نے اس سے تفسیر روح المعانی لکھوائی. لوگ غریب غریب کرتے ہیں. ارے دیکھو ڈھاکہ میں ایک شخص کا گردا خراب ہے, میرے دوست کا داماد, وہ مدراس میں علاج ہو رہا ہے, 4 روپیہ خرچہ ہوا, اب سنا ہے کچھ اچھا ہو رہا ہے, بتاؤ ہم لوگوں کے پاس کیا گردہ ہے بھائی, بتاؤ گردہ کتنا ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس ہے, بولتے کہ دیکھا نہیں بکری کا کبھی, دو دو گردے تو 8 لاکھ کے دو گردے کمر سے باندھے ہوئے, لوگ کہتے ہیں غریب ہیں, جو صاحب کسی کمر سے 8 روپیہ بنا ہو آپ اس کو غریب تسلیم کریں گے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو میں نے کہا وہ نظم و صدر و اقتدام کا ترجمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظم سے مراد وہ پودے ہیں جو زمین پر پھیلتے ہیں جس میں تنا نہیں ہے, یعنی النظم هو النبات الذي ليس له ساق, جس کی کنڈلی نہ ہو تنا نہ ہو, پھیلتے ہیں زمین پر. اور صدر سے مراد ہے نبات الذي له ساق, وہ پودے جن کی درخت جن کا تنا ہوتا ہے, اور دونوں سجدہ کرتے ہیں. یہ کہاں سجدہ, کوئی دکھایا ہمیں کسی درخت کو, فرمایا سجدے سے مراد سجدہ نہیں ہے کی درخت سجدہ کرتے ہیں, سرواتے ہیں المراد بے سجودہما انقیادہما, یعنی ان کے سردوں سے مراد یہ ہے یہ مسخر ہیں, اللہ کے تابع دار ہیں, خدا کے حکم کے فرما بردار ہیں. جو انگور کے لیے درخت بنایا گیا وہ انگور ہی پیدا کرتا ہے, سیب نہیں پیدا کر سکتا, سیب کا درخت انگور نہیں پیدا کر سکتا, یہ اللہ نے مسخر کیا. تو فرمایا کہ اس کا تفسیر یہ ہے المراد بے سجودہما انقیادہما, مراد اسی اطاعت ہے, مسخر ہے یہ مراد. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ یہ تو دنی بات آ گئی, اور حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کے راوی حضرت سیدنا عثمان ہے بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر تم میں سے وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ تعلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیا، علمہ کو بعد میں بیان کیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے انسان تم نے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو تعلمہ کو کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ تعلمہ جس کا جتنا عمدہ ہوگا اس کا علمہ اتنا ہی اچھا ہوگا. جو خود ہی گڑبڑ سیکھے گا وہ سکھائے گا بھی گڑبڑ، جس کے حروف صحیح نہ ہوں گے وہ کیسا سکھائے گا. اس لیے تعلمہ کو مقدم کیا کہ جس کا جتنا عمدہ تعلمہ ہوگا اتنی اس کا عمدہ علمہ ہوگا. بمبئی میں میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک نیا نیا مدرسہ کی افتتاح کرنی ہے، یہاں بیان کر دو اور کچھ لوگوں کو اس میں توجہ بھی دلا دو مدرسے کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب، فلانے شیخ صاحب بمبئی کے، سب بیٹھے ہوئے ہو، یہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو خیر کہہ دیا، تو باقی شیخ لوگ کہاں جائیں گے، ڈاکٹر کہاں جائیں گے، انجینئر کہاں جائیں گے، یہ خیر کیسے حاصل کریں گے؟ کیا اسلام میں اتنی تنگی ہے کہ ایک طبقے کو خیر مل جائے اور باقی سب محروم ہو جائے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ ساری ہی دنیا اگر قرآن سیکھے سکھانے لگے تو سارا کام کارخانہ رک جائے گا. لہذا جو بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جو استاد قرآن پڑھا رہے ہیں اور جو مدرسے والے اہتمام اور مدرسے کی تعمیر کر رہے ہیں، بچوں کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، استادوں کی تنخواہوں کا انتظام کر رہے ہیں، بچے بیمار ہیں ان کے علاج کے لیے فکر مند ہیں، تو ڈاکٹر صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھ گئے، میں کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ مدرسے کے بچوں کو علاج کریں مفت میں تو آپ اس خیر حکومت میں شامل ہو جائیں گے، خیر کے خادم تو بن گئے، معین تو ہو گئے. اور شیخ لوگ اگر اپنے پیسے مدرسوں میں لگا دیں گے تو چونکہ متعلم اور معلم کی خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ بھی اس خیر کے معین تو بن جائیں گے. بھائی خیر اس مدرسے کے معین، ہر مدرسے کا معین جو اعانت کرتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے میں ان کو بھی یہ مقام مل جائے گا. انجینئر بھی ہوگا مدرسے کی تعمیر میں مشورہ دے دیں، دین کے خادموں کے جو خادم ہیں، دین کے خادموں کے بھی جو خادم ہیں، قیامت کے دن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ انہی کے ساتھ اٹھیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں تو شقی نہیں رہتے، ان کی شقاوت کو خدا سعادت سے تبدیل کر دیتا ہے. ہم الجلسا اللہ علی سعود حافظ ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی 14 جلدوں میں شرح لکھی ہے، فتح الباری میں لکھتے ہیں کتاب کتاب جلد نمبر 6 میں، فرماتے ہیں کہ ان ندلیس ہوں جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ اندر جماؤں انہیں کے ساتھ اللہ ان کو درج کر لیتا، انہیں کے ساتھ شامل کر لیتا. فی جمیع ما تفضل اللہ علیہ اکرام اللہم، تمام وہ مہربانیاں جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، نیک بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ ان کو شامل کرے گا اور ان پر مہربانی کرے گا. یہ اپنے دوستوں کا اکرام ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے اس کے خادم کو بھی وہی کھلایا پلایا جاتا ہے جو اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے. اب مولانا رومی کی ایک بات خاص کر کے بس مظلوم ختم کرتا ہوں. ایک کانٹا تھا جس نے فریاد کی، مولانا رومی فرماتے ہیں آخار می گریش کی آئے کوئی شفا، ایک کانٹا رو رہا تھا کہ اے خدا میرا آئے کیسے چھپے گا، آپ نے تو مجھے کانٹا پیدا کیا، آج ستارے لوگ ہیں. شدھ مستجاب دعوت، اسی وقت اس کی دعا قبول ہوئی. شدھ مستجاب دعوت وہ گل ہزار، اس کے اوپر اللہ نے پھول پیدا کر دیا. کانٹے کو حکم ہوا تم پھولوں کے دامن میں چھپے رہو. لہذا دوستو، ہم اللہ والوں کی صحبتوں میں اگر ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنے باغ جنت سے نہیں نکالے گا. جیسے کہ دنیا میں بھی جو خالص کانٹے ہیں پھولوں سے دور ہیں، ان کو باغبان مالی نکال لیتا، لیکن جو کانٹے پھولوں گلاب کے دامن میں چھپے ہیں، پھولوں کے دامن میں، ان کو تو نہیں نکالا جاتا. کیوں بھائی بتاؤ نکالا جاتا ہے؟ اس لیے دوستو معلومی نصیحت کرتے ہیں، میری نصیحت نہیں، جلال الدین عارف رومی فرماتے ہیں، اے گنہگارو، اے سراپا عیب، کم سے کم تم ابھی اصلاح نہیں کراتے ہو اپنی، تو کم سے کم بزرگوں کے پاس جاؤ، ان پھولوں میں رہو، امید ہے کہ اللہ تمہیں تقویٰ دے دے گا، خلعت گل دے دے گا. اس پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا کہ میری آتش بیانی بھی میں نے اپنے شیخ کو مخاطب کر کے عرض کیا ہے، میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے، میرے کانٹوں پہ شان گل بھی تیرے گلستاں سے ہے. میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے، میرے کانٹوں پہ شان گل بھی تیرے گلستاں سے ہے. ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اکثر، مگر کانٹوں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر، چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے کر کے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے۔ غنی و سمجھو دوستو سنت صالحین کو، کچھ دن میں یہ بھی نہیں ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے کہاں وہ شیخ الہند کہاں ہیں، حکیم الامت کہاں ہیں، مہاراج نوری کہاں ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے جو موجود ہیں۔ آج دنیاوی مریض موجودہ کسی کورنگی کے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے۔ کوئی ہے ایسا مریض جو یہ کہے کہ حکیم ارمل خان اور ہوں دہلی کے قبرستان سے جب نکل کے آئیں گے ان سے علاج کرائیں گے؟ یہ سٹر پٹر ہے، معمولی حکیموں سے کیا علاج کراؤں؟ نہیں، کوئی رگڑ پیر رگڑ کر نہیں مرتا۔ ایسے دوستو روحانی مرض جو موجودہ بزرگان دین معالجین روحانی ہیں ان کی قدر کر لو۔ اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ جنید بغدادی کا انتظار کریں گے تو جو موجود ہیں یہ بھی قبروں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازے میں اتنا مجمع تھا، ایک دل جلے نے کہا کہ ہائے آسارا کی راشی ٹوٹ پڑا، لیکن جب یہ زندہ تھا تو 50-60 آدمی آتے تھے اقرار کے لیے، اس سے فیض لینے کے لیے، مفتی اعظم پاکستان سے فیض لینے کے لیے 50-60-70-80 آدمی۔ اور جب مر گئے، مرنے کے بعد دیکھو تو نظارے کتنے لاکھ تھے، جو رونمائی میں اتنا وقت لگا جو جائز نہیں ہے، یہ خطا ہے، رونمائی میں اتنی تاخیر جائز نہیں۔ رونمائی کون سی حدیث میں ہے کہ منہ دکھایا جائے؟ رونمائی میں تاخیر جائز نہیں، اس کا ہمیشہ خیال ہے، اور جہاں جس کا انتقال ہو جائے وہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے، ہے، اور قبلہ رو بھی کرنا چاہیے۔ بعض وقت میں لوگ چیت میں کر خالی منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، منہ قبلہ کرنے سے قبلے کی سنت ادا نہیں ہوگی، سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بس دعا کیجیے اللہ، میرا تو ارادہ تھا 15-20 منٹ، لیکن آپ لوگوں کی برکت سے اور طلباء کرام معصوم بچے ہیں ان کی برکتوں سے، اساتذہ کرام صدر اور محترم صاحب مولانا عبدالقدوس صاحب مظاہری، ان کے خلوص اور ان کے پیری جہاں بڈھے ہوتے ہیں وہاں کچھ برکتیں ان کی ہوتی ہیں۔ تم رقم بے ذوفا مالا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ غیر بیان ہوا، اللہ پاک قبول فرما لے۔ اب اور کچھ آپ کو کہنا سننا ہو تو بولیے، کچھ کہنا سننا؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اور ہم سب کو اللہ اپنا مقبول اور اپنی ولایت کے لیے قبول فرما لے۔ میں یہ نہیں کہتا ہے خدا کہ میرے سینے اس کے ہیں، میں یہ نہیں عرض کرتا کہ میرے دل اس قابل ہیں، لیکن آپ کریم ہیں، محدث عظیم جو جنت المالا مکہ شریف میں مدکون و آرام فرمائے، اس نے آپ کے کریم شان کی جو تعریف کی میرے مشکات کی شرح نقات میں، کریم وہ ہے جو نالائقوں پر فضل کر دے، اس لیے خدا اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہوئے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، ہم کو بھی، محترم صاحب کو بھی، طلباء کو بھی، اساتذہ کو بھی، سب کو اپنے اولیاء اللہ میں داخل فرما رہے، اور جن کو ولایت حاصل ہے ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کر دے، نسبت اپنی ہماری ضعیف ہے اس کو قوی فرما، قوی سے اقوا فرما، اولیاء صدیقین میں شامل فرما، ہماری دنیا بھی سنوار دیجیے، آخرت بھی بڑھا دیجیے، ہم سب کو تزکیہ نفس عطا فرمائیے، اصلاح نفس نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، ڈرنے والا دل عطا فرمائیے، نفع دینے والا علم عطا فرمائیے، قبول ہونے والا عمل نصیب فرمائیے۔ اے خدا ہم جو نہیں مان سکتے تھوڑی سی دیر میں، آپ اپنی شان رحمت کے شایان نشان ہم سب کو اپنی علم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 23 برس میں جتنا خیر مانگا، 23 برس میں جتنے شرط پناہ مانگی، سب دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ اللہ اسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے خدا اس نسخے کی ضروریات کی غیر سے کفالت فرما، عزت نفس کے ساتھ کفالت فرما، اے اللہ جلد انتظام فرما دے، اور جو بھی انہوں نے تحفہ سنایا اپنی رحمت سے اس کا غیر سے وسائل پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔